السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، شروع کی آیت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، جو ہماری نصیحتوں سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، بھاگتا ہے. ولم يرد الا الحياة الدنيا، اور وہ صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے یا منشا اور مقصد اس کا صرف دنیاوی زندگی. تعلق مبلغهم من العلم، ان کا سارے کا سارا جو علم ہے، جو معلوم آتے ہیں، اس کا دائرہ صرف دنیا کے اوپر. دنیاوی جو کچھ زندگی ہے بس ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی ہے اس کو گزار دو اور اچھے طریقے سے گزار دو، یہ دوبارہ نہیں آئے گی. اور آخرت و آخرت کا کوئی ان کے پاس وہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دنیا ہی کو مانگتے ہیں اور دنیاوی ہی زندگی پر تکیہ رکھتے ہیں، اور اسی دنیا کو کمانے میں، اس کو بڑھانے میں اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون ان کے راستے سے جو ہے بھٹکا ہوا ہے. وہ عالم بمن اهتدى، اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ علم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے، کون ہدایت پائے گا کون نہیں پائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر کہ آپ کیوں اس غم میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہے تو سنے، نہیں سنتا ہے نہ سنے، اگر کوئی اعراض کرتا ہے اس کو اعراض کرنے دیں، آپ اس غم میں نہ. جس کے پاس ہدایت پہنچنی ہے ہمارے پاس اس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کس کو ہدایت ملے گی کس کو نہیں ملے گی، آپ اس قوم کو چھوڑ دیجیے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں، اور میرا علم جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. للذین آمنوا وعملوا الصالحات یجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں کے اندر ہے، ساری بادشاہت اسی کی. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جو برے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو جو وہ نیکیاں کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں عطا ہو. اور اچھے طریقے سے دیا جائے. آسنو بالحسنہ الذین یجتنبون کبائر الاسم. وہ لوگ, اب تعریف بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ محسنین کون ہیں, متقین کون ہیں, ان کی تعریف آگے آ رہی ہے. الذین یجتنبون کبائر الاسم, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, والفوائد اور فحش باتوں سے بچتے ہیں. الا لما, ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے رہتے. معلوم یہ ہوا بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا پرہیزگار, متقی غلطیوں سے نہیں بچ سکتا, فواہش اور منکرات سے بچے گا, بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا. یہ چھوٹی باتیں جو قصدن نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر کچھ ان سے صادر ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ صغیرہ گناہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ چھوٹے گناہ جو کبھی کبھی کسی سے ہو جائیں, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ تو صغیرہ ہے, چلو اس کو تو کرتے رہو, تو اس کا عادی نہ بنے, اس کو بار بار نہ دہرائے, بلکہ غلطی ہو گئی تو ٹھیک. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اگر محسنین ہیں اور متقین ہیں لیکن ان سے اگر گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو جائے لیکن غلطی سے, اور وہ اس پر رجوع کریں توبہ کے ساتھ, تو ان کے احسان میں اور ان کے اتقاء میں کوئی فرق نہیں آتا. اور وہ قرآن آیت کی دلیل دیتے ہیں, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. وہ اصرار نہیں کرتے, دوبارہ نہیں کرتے, جو کچھ ان سے غلطی ہوگی کبیرہ ہو گیا, اب اس پر وہ نادم ہیں, ان کو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا, اور ظلم اور پھر انہوں نے اللہ کو یاد کیا, اس کی طرف لوٹے اور توبہ کی, پس تفرولی دونوں بھی ہم ان کے گناہ کو معاف کر دوں. اللہ کے سوا کون ہے کسی کے گناہ کو بخشنے والا؟ وہی بخشنے والا, اسی سے کوئی بخشش مانگتا ہے اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے. ولم یسروا علی ما فعلوا, اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے, جو بات ان سے ہو گئی بس ہو گئی, اتفاقیت. بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے کسی وجہ سے, تو اس کے مقام احسان میں اتفاق میں فرق نہیں آتا, کیونکہ یہ پرانی آیت ہے. منشا میرے کہنے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ موٹے موٹے گناہوں سے, فوائش اور منکرات سے بچے. ہمارے حضرت مسیح الامت نبر اللہ مرکز تشریف لائے انگلینڈ میں, تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو غزے بسر نگاہوں کا بچانا اس کا مسئلہ ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, ہم بچا ہی نہیں سکتے, چاروں طرف ہمارے ایسا ماحول ہے اس قسم کا, اب کہاں تک نظر چھپائیں. اس لیے کہ صوفیہ نے پہلے زمانے میں یہ کہا تھا کہ نظر بر قدم, اپنے قدموں پر نظر رکھو. اس زمانے میں اگر کوئی قدموں پر نظر رکھے گا تو یا کسی کار کے نیچے آئے گا یا کسی ٹرک کے نیچے آئے گا, قدم کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے, آپ کو چاروں طرف دیکھ کر چلنا پڑے. تو وہ مسئلے ختم ہو گئے. اب حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو یہ ہے مسئلہ کہ یا تو ملازمت کی شکل میں ہم کسی لڑکی کے پاس جاتے ہیں اپنے فائل لے کر, وہ ہماری افسر ہوتی ہے, یا ہم افسر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس فائل لے کر آتے ہیں. تو اب کیا کریں، کہاں سے نگاہیں بچائیں؟ تو حضرت سنتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ جی ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا، اب تم نگاہوں کو تو نہیں بچا سکتے لیکن اپنے دل کو تو بچا سکتے. تو اپنے دل کے اندر اس قسم کے گناہوں کا وسوسہ مت لاؤ، انشاءاللہ تعالی دونوں اجر ملیں گے، وزر بسر کا بھی اور دل کے بچانے کا. تو اپنے دلوں کو محفوظ رکھو. تو اس زمانے میں کوئی اپنے دل کو محفوظ رکھے اور اس کو اپنے خطرات سے محفوظ رکھے اور اس قسم کی حرکات نہ کرے. ایک ہے وسوسے کا آنا، ایک ہے وسوسے کا لانا، دونوں میں بہت فرق. اگر آدمی کے دماغ میں کوئی بری بات آ جائے تو آگے، یہ اس کی اختیاری بات نہیں. جو چیز اس کے اختیار کی ہے، جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کا وہ جواب دے. اور جو خیالات وسابی خطرات نماز میں بھی آتے ہیں اور جگہ بھی آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات پرش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، ہم نے کسی بھی انسان کو اس کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو جب آپ اپنے دماغ کے اوپر اختیار ہی نہیں رکھتے، اس میں تو لاکھوں باتیں آتی رہتی. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں ابھی وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم خیال تو ادھر کے آتے ہیں ادھر کے آتے ہیں، کیا کریں اب، ہماری کیا نماز ہے؟ اب نماز تو پڑھ رہے ہو بھائی. یہ خیالات جو ہیں یہ تو آتے ہی، ان کو لاؤ مت. لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ فلاں بات ہے بری ہے، اب اس کے بارے میں قصداً سوچنا شروع کر، یہ اس کا ارادہ ہے، تو قصداً نہ سوچ. اوپر سے جتنی واردات ہیں آتی رہیں. اور ہمارے حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب علاج بتایا لوگ کہ بھائی جب خیالات زیادہ ہیں عجیب عجیب قسم کے، تو یہ سوچنا شروع کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دماغ بھی کیا خوب بنایا، یہ کیا کمپیوٹر ہے، کس قسم کی چیز ہے اس میں، کہ ایک طرف زبان سے میں تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا، دوسری طرف میرے اعضاء جو ہیں وہ نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ ہے کہ میرا دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، کہاں کہاں کی چیز ہے. تو یہ کیا چیز ہے، اللہ کی کیسی عجیب صنعت ہے، اس کی قدرت ہے. بھائی یہ سوچنا شروع کر. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں مقصود شیطان کا تو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کا، اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے شیطان کا. یار یہ تو ہیر پھر کے وہیں پہنچ گیا. کسی صاحب نے پہنچا تھا، پوچھا تھا بھائی آپ کا مکان کہاں ہے؟ کہنے کے لیے کنواں ہے اس کے سامنے. انہوں نے کہا اچھا کنواں کہاں ہے؟ کہ میرے مکان کے سامنے. اب انہوں نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ کہ آمنے سامنے. اب یہ ساری چیزیں وہیں اگر پہنچ گئی اللہ میاں کی طرف تو بس قصہ ختم ہو گیا، شیطان اپنے کرتا رہے کام. آپ وہیں پہنچا دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک ماسٹر صاحب نے سنایا کہ ایک لڑکا تھا، وہ کمبخت انگریزی کے اندر فیل ہو جاتا تھا، ایسے ویسے نہیں لکھنا آتا تھا اسے. کافی ہم نے کوشش کی، ایک سال فیل ہوا، دوسرا ہوا، پھر ہم نے اس کا جائزہ لیا تو اسے ہم نے ایک مضمون لٹایا. اب وہ مضمون تھا پارک کے متعلق، گارڈن کے متعلق، کہ بھائی یہ گارڈن جو ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لو. جی اچھا میں نے یاد کر لیا، سنا دیا اسے، پھڑ پھڑ لکھ کر بھی بتا دیا. انہوں نے کہا ہاں دیکھو، اب جس جو مضمون بھی آئے اس گارڈن میں اسے پہنچا دینا. کہ میری والد صاحب جو ہیں بھائی صاحب پر آ گیا, وہ فلاں شہر میں رہتے ہیں, وہاں ایک گارڈن ہے, بستر گارڈن میں پہنچ جاؤں. اور اگر ڈاکیا ہے تو ہمارا ڈاکیا جو ہے وہ ڈاک لے کر آتا ہے, راستے میں اس کے گارڈن آتا ہے, پھر اس کو گارڈن میں پہنچا, ہر چیز کو گارڈن میں پہنچا دو تو ہمارا کام ہو جائے گا. مقصود یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح انسان کا اللہ سے لگاؤ لگا رہے, وہ اس طرف وہ پہنچ جائے, وہاں سے نہ ہٹے, مرکز پر پہنچ جائے کسی نہ کسی صورت. حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ہیں. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پروردگار بہت بڑی وسیع مغفرت والے, ان کی چھوٹی موٹی مغفرت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے وقت کوئی شخص میرے پاس گناہوں کا اتنا بڑا گٹھا لے کر آتا ہے جتنا یہ زمین کا کرہ ہے. وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً, اتنی بڑی گناہوں کی ایک انبار لے کر میرے پاس آتا ہے, اِلَّا اَن يُشْرِكَ بِي شَيْئًا, ہاں اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا. اس لیے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کسی صورت سے پسند ہے. ان الشرک لظلم عظیم, ان اللہ لا یغفر الذنوب, اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیتی, اللہ ان شرک, ہاں شرک کو. تو معلوم ہوا کہ شرک کسی نے نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقیتها بمثلها مغفرۃ, میں بھی اتنی بڑی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی وسیع مغفرت ہے, ہم اپنے اوپر خیال نہ کریں. ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے, حضرت ثانوی رضی اللہ مرکزہ, کہ جب کسی گناہ سے تم معافی مانگ لو, اب اس وہم میں مت پڑو کہ پتہ نہیں معاف کیا یا نہیں, یہ اللہ میاں کی معافی ہے, ہماری معافی نہیں. انسان کے بارے میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس نے کیا بھی ہے یا نہیں, ایسے ہی منہ سے کہہ دیا یا دل میں ابھی وہی بات لیے بیٹھا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں. جب ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی, معافی مانگ لی, معاف ہو, بس اب اس غم میں مت پڑو, اس بات کو بھول جاؤ, اپنا کام کرو. اس لیے کہ شیطان گناہ یاد دلاتا ہے, ابھی تو نے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا, کیا تو بن کر بیٹھا ہے, بڑا پرہیزگار بننا چاہتا ہے, کہاں کا تو پرہیزگار ہے, تو نے اتنے اتنے کام تو کیے ہیں. ایک ایک بزرگ, ایک ایک بڑے پتہ نہیں کیا کیا تھے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا. فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے, حبیب اجمی بہت بڑے سود خوار تھے, لیکن ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو جو ہے شبلی, جب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس سے پہلے وہ گورنر رہ چکے تھے, حضرت میں بیعت ہونے آئے, جی جی بیعت ہونے آئے, فرمائیے صاحب بیعت ہونے آئے ہوں, ہاں تم تو گورنر رہے ہو, ان کا جی ہاں گورنر ہوں, تو تم نے بہت فیصلے کیے, جی ہاں کیے, سب سے معافی مانگ کرو پھر جا کر بیعت کروں. اب دیکھیے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے اب سارے غلط فیصلے کیے, کہ ہو سکتا ہے سارے غلط ہوں, یہ کیا پتا ہے کہ تم نے صحیح کیا کہ غلط, تم نے تو اپنے خیال سے کیا ہے نا, ہو سکتا ہے ظلم کیا ہو, تم سے معافی مانگو. اب بےچارے پھر رہے ہیں, ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, ارے بھائی میں نے ایک فیصلہ کیا تھا گورنری کے زمانے میں, جی جی اس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہوں گی, بھائی خدا کے لیے معاف کر, سارا معاف. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے अगर थानवी ने बल्ला में कदोगे और उन्होंने कहा था जी मैं आपसे बैत होने आया हूँ और घर बार मेरा है नहीं, यही खानकाह में रहूंगा। ठीक है खानकाह में रहो, तो बस मुझे बैत कर लो, हजरत ने बैत कर दी। दो तीन दिन के बाद हजरत ने उसे पूछा कि भाई तुमने बैत तो कर ली लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं पूछते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये क्या बात पूछूं, बस बैग हो गया हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ पंच वक्त की, तहज्जुद भी पढ़ लू। नहीं नहीं ये बात नहीं, अरे भाई तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, क्या क्या किया, कुछ अपनी दास्तान सुनाओ। अजी वो तो बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई क्या मुश्किल है? तो ये मैं तो असल में चोर हूँ। अच्छा तो कितनी चोरी है आप, मुझे क्या पता जी, मैंने करता ही रहा हूँ चोरियों। अल्लाह ने फरमाया भाई तुझे याद है कि कितनी चोरियां तूने कहाँ कहाँ की? कह जी हाँ याद है। तो उसके एक फहरिस्त बना कर लाओ भाई, आप जनाब फलाने गाँव में फलाने यहाँ चोरी की, फलाने के यहाँ की, किसी कोई हिंदू था कोई मुसलमान था, कोई ज्यादा मुसलमान था, वो लिखता रहा, लाकर हजरत को पेश कर दी। हजरत ने फरमाया कि देखो भाई इन सब से माफी मांग करो और जो माफ नहीं करे उससे आगे लिखवा लो, ये मुझे अपने माल का मुआवजा चाहिए उससे सामने लिखवा लो और जो माफ करे उससे माफीनामा लिखवा लो और मैं इसके ऊपर एक उमूमी तहरीर लिखता हूँ, खुसूसी नहीं, यानी किसी के नाम नहीं, एक आम तौर पर ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दी, ये तायब हो गया है, जिंदगी अपनी नेकी के साथ गुजारना चाहता है, अल्लाह ने इसको हिदायत दी है, जो इसके ऊपर फी सबीलिल्लाह इसे माफ करना चाहे वो माफी नामा लिख दें, जो नहीं वो आगे लिख दें कि हमने नहीं किया। और आपको ये बताऊं कि एक बड़े मियां थे, उनके पास ये गया, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं माफ करता, भाई आप आगे लिख दें। हजरत ने उनसे ये कहा कि जितने पैसे की चोरी हो उसका मुआवजा उससे लिखवा लेना, उसने लिख दिया कि मेरा इतना मुआवजे का सामान तूने चोरी किया था, वो सामने लिख दिया। हजरत ने वो सारे पैसे उसको भिजवा दिए, कर रसीद लेकर आओ, तो बहुत रसीद लिया। लेकिन वो सारी दुनिया में चक्कर लगाकर दो तीन महीने के बाद और हजरत से किराया लेकर गया, क्योंकि मेरे पास किराया नहीं है, तभी किराया मुझसे ले लो, तो आता था फिर कहता जी वो किराया खत्म हो गया और ले जाओ भाई। ऐसे पीर कहाँ मिलते हैं भाई, आजकल तो खाने वाले पीर हैं, खिलाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो हजरत ने उसको जब वो सबसे लिखवा लाया, हजरत ने उससे एक बात कि भाई चौधरी साहब ये तो ठीक है कि अब तुमने सबसे लिखवा, लेकिन मुझे कैसे यकीन आया कि तुम सबके पास गए या नहीं गए, पता नहीं किसी के उल्टे सीधे कहीं दस्तखत करा लिए, किसी से कुछ लिखवा लिया, मुझे कैसे इत्मीनान करो, कही ये मेरे पास नहीं है इसका हल, आप जाने आपका काम जाने, मुझे क्या पता आप कैसे इत्मीनान होगा आपको। अगर फरमाया तुम जवाबी कार्ड लेकर आओ, उस जमाने में दो पैसे का जवाबी कार्ड आता था, कही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे तो मुझसे लेकर जाओ। अल्लाह ने उसको पैसे दिए, वो कार्ड ले आए, अल्लाह ने तीन चार को लिख दिया कि ये आदमी आपके पास पहुंचा, अगर पहुंचा है तो इसकी तस्दीक हाँ या ना में इसके जवाबी कार्ड पर लिखकर मुझे भेज। तीन चार जगह से आ गया कि जी हाँ हमारे पास ही आया, उसका लिख चारों बाद में वो कार्ड हजरत ने उठाकर उसे वापस कर दी। उसने कहा जी मेरे थोड़े ही का नहीं, चलो ठीक है तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे, मुझे अब इत्मीनान हो गया कि तुम हर जगह पहुंचे हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो आदमी अपनी इस्लाह करना चाहे جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے کیسے بھی اس کے حالات ہوں وہ اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہے بھائی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کسی کے پاس. وعالم بکم اذ انشاکم من الارض, اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس انسان کو کس مٹی سے میں نے پیدا کیا, جس مٹی سے پیدا کیا وہیں جا کر وہ دفن ہوگا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور تم جب ماں کے پیٹ میں رحم کی حالت میں جنین کی حالت میں ماں کے رحم میں تھے اس وقت بھی میں تمہیں جانتا تھا, اس وقت بھی تمہاری ساری خواہشات پوری کر رہا تھا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں نبود مو تقاضا ماں نبود, نہ تو ہم تھے نہ ہمارے ہونے کا کوئی تقاضا تھا, کون تقاضا کرے گا جب ہم تھے نہیں, ہم تو ویسے ہی معلوم تھے. لطف تو نہ گفت اے ماں می شنود, اس وقت بھی تیری مہربانیاں ہماری نہ کہی ہوئی باتوں کو سن رہی تھی, ہم اس کے علم میں تو موجود تھے, ماں کے پیٹ میں ابھی نہیں آئے لیکن اس کے علم میں ہماری ماں کی حالت, نطفے کی حالت, اس سے بعد کی حالت, جوان ہونے کی حالت, بچے ہونے کی حالت, بوڑھے ہونے کی حالت اللہ کے علم میں پہلے سے موجود, کب کیسے کون پیدا ہوگا, کہاں پیدا ہوگا, کتنی عمر پائے گا, اس کا علم تو قدیم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب عمل قرار پا جائے اب اس کا وجود شروع ہوا, وجود تو اس کا پہلے سے اللہ کے علم میں, دنیا میں اس کا ظہور جو ہے یہ اب ہوا, اس کا سلسلہ اب شروع ہوا, تو اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ قدیم ہے. وہ اس وقت بھی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کو جانتے ہیں, پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اس کو کہاں پیدا کرنا ہے, کس خاندان میں پیدا کرنا ہے, اس کے ماں باپ کون ہوں گے, کتنا بڑا اس کا احسان اور کرم ہے کہ کسی کو مسلمانوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور اسے ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون خدا ہے, کون اس کا رسول ہے, کس پر ایمان لاؤں. ہم تو اس کی قدر نہیں کرتے, ہم تو اس بات کو سمجھتے ہی بس, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے وہ بڑا احسان کیا, بلکہ بعضے تو اتنے گستاخ ہیں کہ باپ کو نہ جانے کیا کیا سنا دیتے ہیں کہ مزہ لوٹنے کے لیے آپ گئے, ہم تو خامخواہ بیچ میں آ گئے. ایسی ایسی باتیں آج کل کی اولاد ماں باپ کو کہہ دیتی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ وہ زمانہ تھوڑا ہی رہا, پہلے تو کوئی ماں باپ کے سامنے اوف نہیں کرتا, بولتے نہیں. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ولا تقل لہما اوف, ان کے سامنے اوف بھی مت کرو. لیکن کون ہے اب جو اوف اوف کو, کوئی سب ایسی. فَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اب یہ تم ڈینگے مت مارو کہ میں اتنا پارسا ہوں, اتنا یہ ہوں, فلانا ہوں, نہیں, تو ہم جانتے ہیں. تزکیہ نفس کا حکم تو دیا کہ اپنے نفس کو مزکہ کرو, لیکن اپنی پرہیزگاری کا ڈھول مت بجاؤ, یہ دعویٰ مت کرو کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں, کچھ نہیں ہوئے تم. اللہ کو یہ بات بالکل پسند, کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا کمال پر بیٹھا ہوں. بڑے سے بڑے صحابہ تھے, اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے. صحابہ کی جو جماعت تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ساری امت کو تین حصوں میں تقسیم کی. پہلا حصہ اور پہلا طبقہ مہاجرین کا, جو مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. یہ مہاجرین سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدہ بیان فرمائی، ان کو پسند فرمایا اور ہر جگہ ان کو مقدم کیا. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ سچے لوگ، ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، یہ فقیر ہو گئے، اپنا مال دولت اپنی جائیداد سب چھوڑ کر چلے آئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا، عزیز اقارب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. اور کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش. اللہ تعالی راضی ہو جائیں، نہ ہمیں مکان چاہیے، نہ دکان چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ وطن چاہیے، نہ عز و اقارب چاہیے، کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے، اس کی رضا کی ضرورت ہے. کتنا بڑی قربانی کا کام تھا جو انہوں نے کیا. تو یہ سچے لوگ تھے، اولئک هم الصادقون. اس کے بعد دوسرا گروہ آتا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان. تبوؤوا ان کے معنی ٹھکانہ بنانا. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے ایمان لے آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینہ منورہ، اور یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہاں تشریف لے آئے، یہاں ہم ان کے لیے جان مال ہر چیز سے تیار ہیں، ان کی خدمت کریں. یہ ایمان لیے ہوئے اور یہ ٹھکانہ بنائے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں لیے ہوئے پہلے سے بیٹھے ہوئے، من قبل من مہاجرین. اب ان کی صفت بیان ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جنہوں نے کہا کیوں مصیبت میں پھنسے ہم، کیوں ان کو ہم پناہ دیں، کیوں ان کے اوپر اپنی جان نثار کریں، ہم کا کی پریشانی ہے. انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا، نہیں آپ تشریف لائیے. استقبال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بچیاں انصار کی جو تھی وہ بھی استقبال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئی ہوئی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات البدائی وجب الشکر علینا ما دار. کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کا ایمان تھا، لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک ان کا وصف بیان ہو گیا، ان کے ایمان کا وصف بیان ہو گیا، مدینہ طیبہ دار ہجرت جو ہے اس کا بیان ہو گیا. حضرت ابن مالک اپنی اس میں بیان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ طیبہ. لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تو آپ مکہ معظمہ میں ہوئے، مکہ معظمہ افضل ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ مکہ معظمہ اور تمام دنیا کے جتنے بھی علاقے اور شہر تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فتح کی، مکہ معظمہ کو بھی فتح کیا، ایک مدینہ منورہ ایسا ہے جس کو حضور نے فتح نہیں کیا بلکہ وہاں قیام فرمایا اور مرکز بنایا اسے، اس کو فتح نہیں کرنا پڑا. یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں فرمایا، یہ پہلے سے مفتوح تھا، اس لیے اس کو یہ افضلیت حاصل ہے کہ باقی شہر جو ہیں ان کو فتح کرنا پڑا. اب ان کا کیا ہے، یحبون من ہاجر الیہ، भाई कोई हिजरत करके आता है उससे ये मोहब्बत करते, ये नहीं कहते हेलो भाई एक नई मुसीबत और आ गई अब देखो इसका पता नहीं क्या करना पड़े। और एक तारीख बाकायदा लिखी हुई है, उसके तो हजारों वाकयात ऐसे हैं कि जिनको बयान करने के लिए एक वक्त चाहिए। लेकिन महाजरीन जब आते थे तो अंसार उनसे मोहब्बत करते थे, आओ भाई आओ, और लड़ाई लड़ते थे, यार रसूल्ला मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसका भाई बनना चाहता हूँ। दूसरा कहता नहीं यार रसूल्ला मैं ले जाऊंगा, अब लड़ रहे। हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अच्छा भाई ठीक है नाम बताओ, नाम लिखे कुर्रा डालता हूँ, जिसकी चीट पर जिसका नाम आ गया उसके पास जाएंगे, लड़ाई बंद। बहुत कुरान लादी होती थी फिर लेकर जाती थी। आप अंदाजा लगाएं कि किस किस्म के वो लोग थे, युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा उतू, और कोई जरा सी भी हाजत अपने दिल में नहीं पाते थे जबकि महाजरीन को कुछ दिया जाता। क्या दिया जाता था? अभी ये उनके मकानों में रह रहे थे, कारोबार मेहनत मजदूरी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब बनु ज़ैर और बनु कयनका ये फसा हो गए और इनका मालिक गनीमत आया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि मुझे तमाम अंसार को मेरे पास बुला लो। क्या रसूल खुद मखसूस किस्म के सरदार? नहीं नहीं सब कुछ। तो सारे के सारे अंसार जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने एक खुतबा दिया खड़े होकर और उसने अंसार की तारीफ फरमाई कि तुम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तनदही से महाजरीन की खिदमत की है, उनसे मोहब्बत की है, उन्हें सीने से लगाया है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन औसाफ से बहुत खुश हैं और इसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएंगे, लेकिन मैं आज एक खास बात के लिए तुम्हें बुलाकर तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास ये माल गनीमत का ढेर लगा हुआ है। एक तो सूरत यह है कि बराबर बराबर हिस्सा तकसीम कर दिया जाए, जैसे पहले मैं तकसीम कर रहा था। एक ये है कि आज मैं तुम्हें कुछ न दूं अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के अलावा, और सारा माल मैं महाजरीन को दे दूं ताकि वो अपना घर बार अब खुद बना लें, तुम्हारे मोहताज ना हो। अब तुम बताओ कि तुम इस बात पर राजी हो या नहीं? इतनी बड़ी बात है। दो सरदार खड़े होते हैं, साद बिन इबादा और साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह। या रसूलल्लाह हम इस बात पर राजी हैं कि आप सारा माल महाजरीन को दे दें, लेकिन फिर भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये महाजिर भाई हमारे घरों में ही रहे, हमारे साथ रहे, हम इनको जुदा नहीं करना चाहते। आपने फरमाया कि ये तुम्हारा इशार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनका घर बार अब अलहदा हो जाए। तमाम अंसार ने खड़े होकर इन दोनों सरदारों के बयान के बाद ये फरमाया, सबने अर्ज किया या रसूलल्लाह हमें बखुशी ये बात मंजूर, माल दे दिया गया उन्हें। तो कुरान पाक में उनकी तारीफ आई कि वो अपने दिल में जब महाजरीन को माल दिया गया तो जरा सी भी हाजत उनके दिल में नहीं थी, वसवसा भी नहीं था। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा उतू, जो कुछ उनको दिया जा रहा था दे दो हमें कोई उसकी जरूरत नहीं। वयुसिरून अला अन्फुसिहिम اور وہ اپنی جانوں پر اثار بھی کرتے. یہ انصار کی صفت ہے. کیا اثار کرتے ہیں اور اثار کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو 10 روپے دیں اور اسے 10 روپے واپس لے لیں, یہ اثار نہیں. آپ کے گھر میں 10 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, آپ کو 5 کی ضرورت ہے, 5 آپ خیرات کر دیں, یہ اثار نہیں کہلاتا. اثار وہ کہلاتا ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ اپنے آپ کو پسے پوچھ ڈال دیں اور دوسرے کی حاجت پوری کر دیں, اس کا نام ہے اثار. تو یہ سارے انصار جو تھے اپنی حاجتوں کو پیچھے ڈال دیتے تھے. ہمیں ضرورت ہے, 2 روٹی ہیں, مہاجر بھائی آ گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی اس کی مہمانداری کرتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ حاضر. ایک گھر میں پوچھا کہ کوئی مہمان آیا ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو بتاؤ. جواب آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے, 10 جو تھیں یا 11 سب کے یہاں بھجوایا کہ سوائے پانی کے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا حال تھا. کیا کیا ہے انہوں نے, کس طریقے سے آپ کو اسلام پہنچایا ہے, کتنے بڑے بڑے احسان ہیں ان کے. ہم تو عیش کر رہے ہیں عیش, اور اللہ کا شکر اس پر بھی نہیں ادا کرتے. بہت بڑی ناشکری کی بات ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے وہ پاک ہی سے چنو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا, یہ لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہیں. یہ انصار کی تاریخ. ایک بات خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں, اس زمانے کے لیے بہت ضروری ہے, کہ ایک گروہ مہاجرین کا بیان ہوا اور ایک انصار کا. اب تیسرا گروہ اور آگے آتا ہے, والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک. یہ اسی وقت کے لیے نہیں ہے, قیامت تک. یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ہمارے قلوبوں کے اندر کھوٹ نہ پیدا کی, کوئی ایمان کے خلاف بات نہ کرے, کوئی گرا نہ بنے. ربنا انک رؤوف رحیم, آج بہت بڑے رؤوف رحیم. ہمارا کام صرف یہ ہے, ہم کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی یہ ہے. قرآن نے فیصلہ کیا کہ نہیں, تمہارا کام یہ نہیں ہے. تم میرے صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہو گے کہ فلاں صحابی ایسا تھا, فلاں صحابی ایسا تھا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. نہیں, میں نے یہ سارا حق چھین لیا تم سے. مہاجر علیحدہ, انصار علیحدہ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وہاں بھی پہلے مہاجرین کو اور پھر انصار کو, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. انصار سے وہ, مہاجر تھے وہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. اور جو کوئی عشق نہیں جانتا وہ کامیاب نہیں. आशिक वो है कि जो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दे, उसको आशिक कहते हैं। कोई चीज उसको नजर नहीं आती सिवाय मजनू के किस्से हैं। एक दिन जंगल में बैठा हुआ था, जमीन पर कुछ लिख रहा था, बीज मजनू राज के सहरा नवर। कोई सहरा नवर गुजर रहा था, देखा कि सहरा में बैठा हुआ है। बीज मजनू राज के सहरा नवर, घर ब्याह बाने रमश देने शिष्ट पर। तना बैठा हुआ तो कोई साथ भी नहीं था। रेग कागज भूत अंगुष्ठा कलम, मीन अविसद नाम बैरे कसरक। पता नहीं किसी के नाम कोई खत लिख रहा था, क्या लिख रहा था। बैठा हुआ उंगली चला रहा, गुफ्त है मजनू ने शैला चीज थी। मैंने उससे पूछा कि है आशिक मजनून ये क्या है। मीन अभी नाम बहरे चीज थी, किसके नाम खतवत लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बात है। गुफ्त मस्के नाम लैला मी कुन, कहता है लैला के नाम से मत कर दो। खातिर खुदरा तसल्ला मी दहम, अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। यह है आशिक। हमारे हजरत थानी ने अल्लाह मरकलहु के बड़े बड़े आशिक थे। सबसे बड़े जो जाहिर हुए वो हमारे ख्वाजा मजदूर साहब थे, बहुत बड़े आशिक थे। हजरत थानी ने अल्लाह मरकलहु तहरीक खिलाफत के जमाने में बहुत मुखालफत हुई हजरत की, तो फजर की नमाज के बाद हवाखोरी के लिए ढाई मील जाते थे और ढाई मील आते थे, और उस अरसे में अपनी मंजिल तिलावत फरमाते थे और हिमाल गले में होती थी। अब लोगों ने कहा कि हजरत आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई आपके साथ एक आदमी होना चाहिए। भाई क्या जरूरत है, नहीं नहीं हजरत होना था। अब इतने लोगों की ख्वाहिश थी। अब ख्वाजा साहब ये चाहते थे कि मुझे मिलना चाहिए ये हक। ख्वाजा साहब ने हजरत कहा नहीं तुम नहीं जाओगे मेरे, इसलिए कि इश्क तो अलहदा चीज है और खिदमत अलहदा चीज है। हजरत ने फरमाया ये मेरा भी सारा मामला गड़बड़ करेगा, पता नहीं क्या क्या हरकतें करेगा। हजरत फरमाया नहीं तुम नहीं जाओगे। अब ख्वाजा साहब पीछे हट गए। बहुत अच्छा, मियां नियाज जो थे उनके लिए हजरत ने बहुत से नाम आए उनका, नहीं नहीं अच्छा जी मैं हाँ मियां नियाज जाए। हमारे हजरत मसीर उम्मत मौलाना मसीरुल्लाह खान साहब नंबर अल्लाह मरकदहू ये वाकया बयान फरमा रहे हैं कि मैं हौज पर बैठा हुआ खानकाह में ख्वाजा साहब के साथ वजू कर रहा था। मियां नियाज अंदर दाखिल हुए, मियां नियाज तो जाते थे आते थे, तो ख्वाजा साहब ने कहा मियां नियाज जी। ख्वाजा साहब आज तो आजकल तो बड़े मजे आ रहे होंगे, तनाई में बड़ी गुटमिट हो रही होगी, बड़ी दिल की बातें होती होंगी, मजे आ रहे हैं तुम्हारे आज आजकल। ख्वाजा साहब ने कहा, मियां नियाज ने कहा जी क्या मजे आ रहे हैं, बस रहने दो, न यूं जीने दे न यूं जीने दे। अरे भाई क्या बात हुई कि ये आज ही की बात है, अगर जी जा रहे थे तो सामने एक बेरी की शाख आ गई। मेरा ख्याल नहीं रहा, जब बिल्कुल नजदीक आ गई तो मैंने कहा हजरत जी वो बेरी की शाख है। उसने फरमाया अहम मकादमी जब सर पर पहुंच गई जब बताया, पहले से क्यों नहीं होता है, ये गलती हो गई। अब कहने लगे जब मैं आगे गया तो एक शाख और सामने आ रही थी, तो میں نے کہا حضرت جی بیری کی شاخ ہے، میں کوئی اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. حضرت فرمانے کہ میں تو وضو ہی کرتا رہا، لیکن خواجہ صاحب وضو چھوڑ کر اور چکر لگانا شروع کر دیا، رقص کرنا، سبحان اللہ، کیا بات. تو عاشقی جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کے انداز علیحدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت انسان کے اندر عشق کی رکھی ہے. تو جانوروں میں بھی، میں نے ایک قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک پرندہ نر جو ہے مادہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو میرے ساتھ نکاح کر لے، ہوتا ہے ان کے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے، قبول کر لو، تو میں سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت تجھے دے دوں. اب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اور ان کی جاسوس ہوا ہوتی تھی، یہ ہوا ساری باتیں سنتی تھی، وہ پہنچاتی تھی کہ جی فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. ہوا نے کہا جی وہ تو آپ کی ساری بادشاہت ایک پرندہ دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہ جی وہ یہی کہہ رہا تھا، بلاؤ اسے، پرندے کو بلا لی. کیوں بھائی تمہارے پاس یہ کس نے حق دے دیا کہ میری ساری بادشاہت تم دے دو؟ پرندے نے کہا حضور میں عاشق ہوں، اور عاشق کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، معذور ہوتا ہے. میں نے تو عشق میں کہا ہے کہ وہ اگر مان جائے تو میں دے دوں. اچھا جاؤ جاؤ چھوڑ دے. تو عاشق جو ہیں وہ ویسے بھی درگزر ہوتے ہیں. ایک دن خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں مجلس میں، بھری ہوئی مجلس تھی، کہ حضرت جی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں آپ کی بیوی ہوتی اور آپ میرے شوہر ہوتے، تو ہم دونوں کس طریقے سے ایک دوسرے کے لپٹتے، پیار کرتے، بوس و کنار کرتے، کس طریقے سے بغل گیر ہوتے، کیا کیا مزہ آتا. حضرت سن لیں بیٹھے ہوئے، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں حضرت یہ غنیمت ہے کہ آپ نے مجھے میاں بنایا اور خود کو بیوی، اگر اس کے برعکس آپ فرماتے تو میں آپ کا کیا کر لیتا. اب یہ دوسروں کی تو مجال نہیں تھی کہ حضرت کے یہاں یہ بات کر. اب ایک اور عاشق ماں پیدا ہو گئے، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سوار ہو گیا. مولانا فقیر محمد صاحب نے رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، رو رہے ہیں رو رہے ہیں. حضرت کو لکھا کہ حضرت روتے روتے میری پسلیاں ٹوٹنے لگ گئیں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ بہت اچھا، رونا بند، اب پریشان، رونا نہیں آ رہا رونا. پھر حضرت کو خط لکھا، حضرت میں تو مر جاؤں گا اس صورت سے، یہ ہے وہ، میرا تو رونا بند ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ پھر تمہاری پسلیاں ٹوٹیں گی. لکھ کر بھیج دیا. جواب میں آیا کہ چاہے پسلیاں ٹوٹ جائیں لیکن مجھے رونا ہی چاہیے، میں اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتا. بہت اچھا، پھر رونا شروع ہو گیا. حضرت نے ان سے یہ فرمایا کہ میاں فقیر محمد، اب تمہارا یہاں گزارا ہوگا نہیں، تم مدینہ منورہ چلے. وہ تو فقیر تھے، انہوں نے کہا حضرت میرے پاس کہاں وہاں کا کرایہ، کہاں وہاں کے آباد، میں تو فقیر آدمی ہوں، کیسے جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا اس چکر میں مت پڑو، بس یہ ارادہ کر لو کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور پہنچ جاؤ گے. آج تک میں بھی ان کی خدمت میں 5-6 سال تھا، ان کی خانقاہ کے اوپر انہوں نے مجھے اپنی خانقاہ پر بٹھایا تھا. اب میں نے بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ پوچھا ہو کہ آپ وہاں پہنچے کیسے. اب یا تو خود بخود پہنچ گئے، یا کچھ غیبی جیسے یہ زمین طے ہو جاتی ہیں کیسے, یہ اللہ بہتر ہے. مدینہ منورہ پہنچ گئے. اس زمانے میں شریف مکہ تھا, یہ سعودی حکومت نہیں, اور مزار مبارک کا ایک ہاتھا بنا ہوا تھا, کٹھیرا جسے کہتے ہیں, اور بیچ میں مزار مبارک پر ایک گلاب پڑا رہتا تھا اور مزار مبارک. اب تو وہ عمارت بن گئی ہے, ہم جالیوں میں سے مشکل سے نظر آتا ہے کچھ, کبھی آتا ہے کبھی نہیں, کوئی غریب جانے دیتا ہے, کوئی دور سے ہٹ ادھر ہو جا, وہیں کھڑے رہتے ہوں, کبھی نزدیک کو پہنچنے دیتے ہیں, کبھی نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. وہ زمانہ نہیں تھا. مولانا گئے چھلانگ پھلانگ کر کے وہ کٹیرا, اور مزار مبارک پر لپٹ کر جو رونا شروع کیا, جو رونا شروع کیا, اور رو رہے. شرطے آئے, انہوں نے مولانا فقیر صاحب کی ایک طرف سے ٹانگ پکڑی, ایک طرف سے ہاتھ جنجا جولی کر کے لے گئے, دور جا کر پھینکا. پھر وہ وہاں سے بھاگے, پھر آگے لپٹ گئے, پھر انہوں نے وہاں سے اٹھایا, پھر جا کر باہر پھینک دیا. اب تیسری دفعہ جب وہ آئے تو گورنر بھاگا ہوا گھوڑے کے اوپر پہنچا ہوں. اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ کون ایسا آدمی ہے جسے تم تنگ کر رہے ہو؟ کہ جی کوئی بھی نہیں. کہ نہیں کوئی تو ہے. کہ صاحب یہ ایک پاگل ہے, یہ حرکت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر لپٹ جاتا ہے اور روتا ہے اور رو ہی رہا ہے. گورنر نے کہا کہ دیکھو اس کو اب کچھ مت کہنا, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے آدمی کو تمہارے آدمی تنگ کر, اس کو اب کچھ مت کہنا. بہت اچھا. بس اس وقت سے وہ مدینہ منورہ ہی رہے مرتے دم تک. دو تین مہینے کے لیے آتے تھے اور روتے ہی رہتے تھے. ان کا رونا ختم ہی نہیں ہوا. یا رب کے چشمہ اس محبت کے من ازاں, یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستم. یہ محبت کا ذریعہ اللہ میاں پتہ نہیں کیسا ہے, میں نے تو ایک قطرہ اس میں سے پیا تھا اور میں نے دریا رو رو کر بہا دیے. ایک قطرے کا یہ اثر ہوتا. تو اصل تو انسان کے اندر اللہ کی محبت اس وقت جاگتی ہے جب اس کے اندر اس کا مادہ پیدا ہو. ہمارے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلا قدم جو ہے شیخ سے عشق کرو, دوسرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق. یہ تبدیل ہوتا ہے, ایک مقام تک ہے یہ, اس کے بعد تبدیل ہو جاتا. تیسرا قدم یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے عشق. تو یہ تین سیڑھیاں ہیں, مقصود وہی ہے جو آخری سیڑھی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں کو فراموش کر دیتا ہے, یہ بھی تین باقی رہتے ہیں دو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو میرے دادا ابا رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کیا کرتے, کبھی کبھی کچھ آواز بھی بتا دیتے تھے, کبھی کچھ بات بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو گیا. یہ ایک زمانے تک میں نے ایک دفعہ اپنے دادا ابا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابا جی آج کل تو زمانہ ہو گیا, آپ نے کوئی بات ہی مجھے نہیں بتائی. تو انہوں نے ایک بہت لمبا سانس لیا اور فرمانے لگے, بیٹے اب ہم وہاں ہیں جہاں زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے. کیا مقام تھا اللہ کے. تو عجیب عجیب مقام ہوتے ہیں, عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں, لیکن ہوتے تو جب ہے نا, جب کوئی محبت کے راستے پر آ جائے, اس کو اختیار کرے. میں گیا حضرت مسیح الامت نبی اللہ مرکدو کی خدمت میں, حضرت ثانی نبی اللہ عمر قدو سے تو خط و کتابت میری جاری تھی. میں نے حضرت کو بیعت کے لیے درخواست کی, حضرت نے وہاں سے خط لکھ دیا مجھے جواب میں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کتنی نمازیں تمہارے ذمہ ہیں, کتنے حقوق العباد میں سے کتنے روزے ہیں, اور میں آج کل صرف بیعت کرتا ہوں, اصلاحی کام نہیں کرتا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, ضعیف ہو گیا ہوں, تو یہ میرے مجازین ہیں جس کی فہرست بھیج رہا ہوں, آپ ان میں سے کسی کو اپنا مسئلہ بنا لیں اور اصلاحی تعلق اس سے قائم کر لیں اور مجھ سے بیعت ہو جائے. اب کئی جھگڑے سامنے آ گئے, پہلے تو یہ کہ نماز لکھو کہ کتنی قضا ہوئی, روزے لکھو, خیر وہ تو میں اتنے زیادہ آگے پیچھے نہیں, میرے سے ابتدائی عمر کی بات ہے, جوانی میں اس وقت ہوئی تھی, تو کیا قضا اور کیا روزے وزے نہیں, قضا تھے, نمازیں تھی, گنڈے دار تھوڑی بہت ہوں گی, لیکن میں نے کہا کہ حضرت ایک چمنی میں نے اپنے چچا کی جیب میں سے ایک دفعہ نکال لی تھی, اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. حضرت نے لکھا کہ وہ چبنی اپنے چچا کی کوٹ کی جیب میں واپس ڈال دو بتایا بغیر, یہ تو اس کا حال بتا. اور کہا جو نماز جتنی رہ گئی ہے تو پانچ وقت کی ایک دن میں ضرور ادا کرو, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی وزن ڈالا ہے ہر ایک آدمی پر جتنی ہے, اور زیادہ اگر تو تمہاری مرضی. اب میں نے کہا کہ صاحب یہ جو آپ نے فہرست دے دی, آپ کہتے ہیں کہ جب تک کسی سے مناسبت نہ ہو تو فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ جب ہوتا ہے جب کسی مسئلے سے مناسبت ہو. تو میں نے کہا میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا, تو مجھے یہ کیا پتا کہ کس سے میری مناسبت ہو. حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پہلے تین آدمی اس میں سے چھانٹ لو, ان کو جا کر دیکھ لو اور پھر مجھے لکھو. میں نے حضرت کو جواب میں یہ لکھا کہ حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ تین آدمیوں کے پاس میں جاؤں, ایک ایک جگہ تین جگہ سفر کروں, پھر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, میں تو طالب علم ہوں, میرے والدین مجھے پڑھا رہے ہیں, تو کہاں میں جا سکتا ہوں اور کہاں اتنے پیسے خرچ کر سکتا ہوں, اور پھر یہ کہ آپ کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ میری آدھی زندگی تو اسی میں خرچ ہو جائے گی کہ میں سفر ہی کرتا رہوں گا, ان کو دیکھتا رہوں گا. حضرت نے ان کے جواب میں لکھا کہ تین آدمیوں کو پیسے مجھ سے منگا لینا, ان کو دیکھ لینا, اس کے بعد جب نہیں سمجھ میں آئے تو پھر تین آدمیوں کے مجھ سے منگا لینا, ان کو دیکھ. میں نے پھر لکھا کہ حضرت یہ تو اب لمبا کام ہو گیا, پہلے تو یہ تھا کہ تین آدمیوں کو جا کر دیکھنا ہے, اب تین آدمیوں کو پیسے بھی منگانے, اس کا انتظار بھی کرنا اور پھر سفر کرنا, اب میری پوری عمر ہی اس میں گزر جائے گی. حضرت نے جواب میں لکھا آئندہ مجھے خط مت لکھنا, خط و کتابت مطلب. اب میں بڑا پریشان, میں کہا حضرت نے تو ڈنڈا مار دیا, میں نے پھر معافی نامہ لکھا, معاف پھر معاف کر دیا. تو یہ اس مرحلے میں میں تھا, اتفاق سے ایک ایسا کہ میں حضرت مسیح امت نمبر عمر کو جو شیڈول میں پہنچ گیا, خیر وہ لمبا واقعہ ہے, میں اس وقت بیان نہیں کرنا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے مجھ سے ایک سوال کیا, بھائی تنویر احمد خان, میں نے کہا جی, تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤں؟ نہیں بتانا بتانا نہیں, صرف میں تو مزاج معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عاشقانہ ہے یا نہیں, بس وہ معلوم ہو گیا. تو یہ چشتیا کے اندر ایک یہ بھی ہے سوال, اما کسی سے عشق کیا ہے یا نہیں کیا, عشق تو جب کرو گے جب عاشقی مزاج میں ہوگی, اگر خام خواہ کے خشک آدمی ہو تو کہاں سے عشق کرو گے. تو یہ ایک چیز ہے, میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تصوف تو اپنی جگہ ہے, اس کے اصول اپنی جگہ ہے, اس کی ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن اس کی اصل چیز جو ہے وہ عشق ہے. جب تک کسی کے دل پر چوٹ نہ لگے, عشق اس کے اندر نہ پیدا ہو, یہ ایک ایسی بھٹی ہے, ایسی اسٹیم ہے کہ سارے منازل منٹوں میں طے کرا دے. تو یہ جو ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے یہ عاشقی جو ہے اس کو اپنے دل میں پیدا کرو, مصنوعی طور پر کرو یا حقیقی طور پر کرو, مصنوعی طور پر بھی کرتے کرتے آ جاتی ہے. ایک چیز ہے اس کے لیے جب کوئی آدمی کوشش کرتا ہے مصنوعی طور پر جب بھی آ جاتی ہے, اور جس کے دل میں ہوتی ہے وہ تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو جاؤ کہ جی میں فلانے پر عاشق ہو گیا ہوں, کل کو آ کر مجھے بتاؤ کہ جی وہ آپ نے کہا تھا. ارے نہیں بھائی, میں نے یہ نہیں کہا ہے, میں اس قسم کا عشق نہیں مانگتا. عاشق وہی ہونی چاہیے جو قیود اور حدود کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, دعا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وحجا مبرورا وتجارة لن تبلا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تسر علينا واردنا واردانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم کی نظر فرما, اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا میں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى